زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلا آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقوله الحق وهو اصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات دعا گوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی عبادت عزاداری کو کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور دعا گوں کہ اللہ نسل در نسل اسی طرح سے ہمیں عزاداری سید شہدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک دفعہ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں، محمد و آل۔ رضا نگرانی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی تو فقط اور فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حضرت گرامی، مختلف تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفسیر نمونہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ 10 صحابہ نے اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ 10 صحابہ، شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا، اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے محدث ہیں، شیعہ سنی دونوں کے نزدیک معتبر ترین شخصیت ہیں، ایک دفعہ زمزم کے کنارے بیٹھ کر احادیث رسول کی تلاوت کر رہے تھے، دیگر لوگ بھی موجود تھے جو ابن عباس سے استفادہ کر رہے تھے۔ ابن عباس آپ سمجھیں انسائیکلوپیڈیا ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمارے برادران اہل سنت نے ابن عباس سے کثیر تعداد میں روایات کو نقل کیا، لہذا اس روایت کے مطابق ابن عباس زمزم کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے. کچھ دیر میں دیکھا کہ گھڑ سوار چہرے پر نقاب ڈالے, سر پہ امامہ لگائے, بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا ابن عباس کی طرف آئے. جب وہ گھڑ سوار ابن عباس کے پاس آیا, سب لوگ خاموش ہو گئے. ابن عباس نے دوبارہ سے حدیث بیان کرنا شروع کی. جب ایک حدیث بیان کی تو اس گھڑ سوار نے جو زمین پر تشریف رکھا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اس گھڑ سوار نے بھی کی. ایک ابن عباس نے بیان کی, ایک گھڑ سوار نے بیان کی, پھر ایک حدیث ابن عباس نے بیان کی, پھر گھڑ سوار نے بیان کی. کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا. ابن عباس کو اندازہ ہوا کہ میں بھی بڑا محدث ہوں, لگتا ہے مجھ سے بڑا کوئی محدث ہے جس کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا. تو ایک دفعہ ابن عباس نے رک کر کہا کہ اے نقاب پوش, اپنا تعارف کروا دے, لگتا ہے تو بہت بڑا محدث ہے, تو بہت بڑا صحابی رسول ہے. تو ایک دفعہ نقاب پوش نے اپنی نقاب کو الٹ کر کہا, جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا وہ جان لے میں علی کا صحابی, رسول کا صحابی, ابو ذر غفاری ہوں. اللہ اکبر, ابو ذر غفاری ہوں. اور اس کے بعد ابو ذر نے بلا وقفہ ارشاد فرمایا. ابو ذر کون ہے اذان گرامی؟ ابو ذر وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آسمان کی چھتری تلے اور اس زمین کے اوپر اللہ نے ابو ذر سے زیادہ سچا کسی انسان کو قرار نہیں دیا. اللہ اکبر, ابو ذر سے سچا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. ظاہر ہے کہ انبیاء اور معصومین سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. ابو ذر سے زیادہ سچا کون گواہی دے رہا ہے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی. درود بھیجے محمد والے محمد کا. ابو ذر سے سچا اس آسمان تلے کوئی ہے ہی نہیں. کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ابو ذر کو ہی سچا کیوں کہا, اور ابو ذر کی صرف ایک صفت کو کیوں بیان کیا؟ ابو ذر تو عبادت گزار بھی تھے, ابو ذر تو مجاہد بھی تھے, ابو ذر تو ایک بہت بڑے عارف بھی تھے. ابو ذر کے اندر بہت سی کوالٹیز تھیں, لیکن رسول نے صرف ایک کوالٹی کو بیان کیا, اور وہ کیا ہے؟ ابو ذر کی سچائی ہے. تو زانی گرامی مجھے جواب یہ ملا کہ ابو ذر کی ایک کوالٹی کو اس لیے بیان کیا گیا, یعنی ابو ذر کی صداقت اور سچائی کو, کہ رسول نے گواہی دی کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ابو ذر علی کے فضائل بیان کرے تو پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو ذر جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ اکبر, رسول کا کوئی فعل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. جو بات بھی رسول کرتا ہے وہ وحی کے تحت کرتا ہے. لہذا ابو ذر بلا وقفہ ارشاد فرما دے کہ علی قائد البرر وقاتل الفجر, علی نیک لوگوں کا سردار ہے, قائد ہے, رہنما ہے, کافروں کا قاتل ہے. اللہ اور جو علی کا ساتھ دے گا اللہ اس کا ساتھ دے گا, جو علی کا ساتھ چھوڑے گا اللہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا. یہ ابو ذر ارشاد فرمایا. ظالم پھر ارشاد فرمایا کہ اب جو میں حدیث نقل کرنے والا ہوں, جو واقعہ نقل کرنے والا ہوں, اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے نہ بخشے. ابو ذر کہتا ہے میں نے بخدا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا جو میں بیان کرنے لگا, اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے نابینا کر دے، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے بہرا کر دے. یعنی وہ سچا انسان اپنی سچائی کے لیے مزید تاکید فرما رہا اور ارشاد فرمایا کہ واللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد نبوی میں علی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر، علی نماز پڑھ رہے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادات میں مشغول تھے، دیگر مسلمان بھی موجود تھے. اتنے میں ایک سائل آیا، ایک سوالی آیا، ایک فقیر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مسلمانوں میں فقیر ہوں، اگر کچھ ہو سکے تو مجھے صدقہ دو، میری مدد کرو. حضرت محترم، مسجد نبوی میں رسول سمیت کثیر تعداد میں مسلمان موجود تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے. ابو ذر فرماتے ہیں علی نماز پڑھ رہے تھے اور جب کسی نے سائل کو کچھ عطا نہ کیا، حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس وقت علی نے جو حالت رکوع میں تھے اپنی چھوٹی انگلی کا اشارہ کیا، چھوٹی انگلی کا اشارہ کیا اور سائل کو گویا بلا کر کہا کہ یہ انگوٹھی تمہارے حوالے. اللہ اکبر، یہ انگوٹھی تمہارے حوالے. زن گرامی، بس یہ منظر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے. بس رسول اللہ نے جب اس منظر کو دیکھا، ایک دفعہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، جس طرح سے تو نے موسیٰ کو ہارون نصیب کیا، اسی طرح سے مجھے بھی علی جیسا جانشین نصیب فرما.
لیکن آپ کے جد رسول اللہ کے پاس موجود نہ ہو،
ایسی کوئی فضیلت ہے کیا؟ کہا کہ نہیں. یاد رکھنا کہ جب بھی علی, جب بھی اللہ آل محمد کو کوئی فضیلت عطا کرتا ہے تو وہ فضیلت پہلے رسول کو عطا ہوا ہے. اصلی منبع وہ ہے, سر چشمہ وہ ہے. اول ما خلق اللہ نوری کا معنی یہ ہے, سب سے پہلے رسول کا نور خلق ہوا اور پھر سارے انوار خلق ہوئے, پھر کائنات خلق ہوئی. ازانی گرامی تمام کمالات کا مجموعہ اور منبع رسول کی ذات. لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہیں. نہیں, ازانی گرامی آل محمد کا علم, ہم بعض چیزیں سنتے ہیں نا ازانی گرامی کے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان نہیں فرمایا لیکن امام باقر نے بیان فرمایا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا. یا بعض چیزوں کو رسول نے بیان نہیں کیا, مولا علی نے بیان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ اپنی طرف سے کچھ بیان کرتے تھے, رسول نے تو بیان نہیں کیا, ہمارے آئمہ بیان کرتے ہیں. تو ذہنی گرامی کوئی دھوکے میں نہ رہے. یاد رکھنا ذہنی گرامی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف 23 سال کا موقع ملا ہے, 23 سال کی تبلیغ کا موقع ملا ہے. 10 سال مکے میں اور 13 سال مدینہ. اب ظاہر ہے کہ ایک انسان جو ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے نا. بہت سی چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش آنی تھی, آئندہ آنے والے حالات سے متعلق تھی. اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا ویسے ویسے نئے نئے سوالات پیش آئیں گے حلال و حرام کے. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بدوؤں کو یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ جو ترقی ہو رہی ہے انسانوں کی اس میں اس مسئلے کا یہ جواب ہے, ان بدوؤں کو کیا پتا. اور مبتلا بے مسئلہ نہیں ہے. اس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جو ان کے سوالات تھے اور ان کی احتیاجات تھیں انہیں بیان کرتے ہیں. توجہ ہے نا نگرانی, ان کو بیان کرتے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حلال و حرام کے مسائل آئیں گے, زمانہ ترقی کرے گا اور نئے نئے سوالات پیش آئیں گے, تو ان سوالات کے جوابات کون دے گا؟ کون دے گا؟ قرآن کی تفسیر کو کون بیان کرے گا؟ کون بیان کرے گا؟ مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, لیکن مکتب محمد والے محمد کے پاس اس کا جواب ہے. ذہنی گرامی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, انا مدینۃ العلم علی باغھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور فقط علی دروازہ نہیں ہے, حسن بھی دروازہ ہے, حسین بھی دروازہ ہے, امام مہدی بھی دروازہ ہے. وہ علم کے خزانے اس تک کسی عالم کسی مجتہد کی پہنچ نہیں ہے, اس تک تو کسی ملک مقرب کی بھی پہنچ نہیں, جبرائیل کی بھی پہنچ نہیں. وہ راز ہیں, راز راز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اور وہاں سے ایک ایک کر کے تمام اماموں تک منتقل ہوئے. تو ائمہ کا علم, یعنی جب امام ہم کہتے ہیں نا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے نہیں فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا. امام باقر نے فرمایا, یعنی رسول اللہ نے فرمایا. اور جو علم میرا آخری امام امام مہدی لے کر آئے گا, جو علم اور علوم کے سمندر, روایت ہے اذان گرامی کہ علم کے 27 حرف ہیں, 27 حرف. کتنے ہیں؟ علم کے 27 حرف. اب تک جتنے انبیاء آئے, جتنے انبیاء چھٹے امام ارشاد, جتنے انبیاء آئے وہ دو سے زیادہ حرف نہیں لا سکے. دو سے زیادہ ابواب علم کو نہیں کھولا, صرف دو حرف لے کر آئے. لیکن فرمایا کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو ان دو حرفوں کے ساتھ 25 اور حرف لے کر آئیں گے. تو آپ سوچ لیں ذرا نگرانی کہ دو حرفوں سے انسانیت نے اتنی ترقی کی ہے. اگر 27 کے 27 حرف انسانوں کو پہنچ جائیں, ان کے راز کھل جائیں, تو یہ کائنات کہاں سے کہاں جائے گی, انسان کہاں سے کہاں جائے گا. اور کہا جاتا ہے نا بھائی امریکہ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے, اسرائیل کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے. اذان گرامی جب آنے والا آئے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی ٹیکنالوجی ہر ٹیکنالوجی پر بھاری ہوگی. گرامی وہ اللہ کا نمائندہ ہے, ہر امام اور نبی کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے علوم کا اظہار کر پاتے, لوگوں کی عقلیں اس قابل نہیں تھی. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئیں گے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام یہ کریں گے روایت کے مطابق, مولا انسانوں کے سروں پر جن کے اندر ظرفیت موجود ہے, جن کے اندر ظرفیت موجود ہے مولا ان کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے. اللہ اکبر, مولا ان کے سروں پہ ہاتھ پھیریں گے. جب مولا کا ہاتھ پھیرے گا تو لوگوں کی ناقص عقلیں کامل ہو جائیں گی. کامل ہو جائیں گے. جو کہا جاتا ہے نا خواتین ناقص العقل ہوتی ہیں, خالی خواتین ناقص العقل نہیں ہیں, مرد بھی ناقص العقل ہیں, ہم سب ناقص العقل ہیں. کامل العقل صرف معصوم, صرف معصوم. بیچاری خواتین کو تنگ نہ کیا کریں کہ بھئی عورت ناقص العقل ہوتی ہے, نہیں. مولا علی نے خاص خواتین کے لیے کہا ہے, آپ جانتے ہوں, خاص خواتین کے لیے کہا کہ یہ ناقص العقل ہوگا, ہر خاتون کے لیے نہیں کہا. ورنہ اس معنوں میں دیکھیں تو ہم سب ناقص العقل ہیں, عورتیں بھی مرد بھی. زیادہ مرد زیادہ اترائیں نہیں اپنے اوپر. ہماری عقلیں کب کامل ہوں گی؟ جب بارہویں امام کا ظہور ہوگا. اور جب میرے مولا کا ظہور ہوگا تو روایت ہے ذہن گرامی کہ ایک نوجوان بچی بھی اتنا علم رکھتی ہوگی, اتنا علم گھر بیٹھے اتنا علم رکھتی ہوگی جیسے ایک فقی اور مجتہد علم رکھتا ہے. یعنی ہم کہ کم سے کم ڈگری کیا ہوگی اس زمانے میں, کاش ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا کہ ہم کہیں جی پاکستان میں سٹینڈرڈ کم سے کم سٹینڈرڈ کیا ہے میٹرک ہے لوگ مثلاً، کاش ایسا بھی ہو جائے تو بڑی بات. تو اس زمانے کی کم سے کم ڈگری کیا ہوگی کہ ایک بچہ یا بچی فقیہ اور مجتہد ہو گیا ہو، خود سے قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھتا ہوگا. جیسے آج مجتہدین موجود ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، کم سے کم علم اتنا ہو. گرامی ولایت اساس دین ہے، ولایت ہے جو بشریت کو کمال عطا کرے گی. کسی کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھی نہیں کہ وہ بشریت کے ہاتھ پکڑ کر اسے منزل تک پہنچائے. یہ امام ہے، یہ ولی ہے جسے اللہ نے اختیار دیا کہ وہ بشریت کو اس کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، کمال مطلق تک پہنچا سکتا ہے. امام وہ جس نے خود راستہ طے نہ کیا وہ دوسرے کو کیا راستہ طے کروائے گا. ہاں جسے خود منزل کا نہ پتا ہو، جو خود اس راستے پر نہ چلا ہو، وہ دوسروں کو کیسے اس راستے پر چلائے گا. میں بہت زیادہ خود اگر اخلاق پر عمل نہ کروں، اخلاق اسلامی پر، اخلاق الہی پر، اخلاق اہل بیت کا حامل نہ ہوں، میں دوسروں کو اخلاق نہیں سکھا سکتا. اور واقعی میں تو اوائڈ کرتا ہوں، اخلاقی باتوں سے اوائڈ کرتا ہوں. میں خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. میں کیوں وہ بات کروں، ایسی بات کیوں کہوں جس پر خود عمل نہیں کرتا؟ میں کروا ہی نہیں سکتا، میری زبان میں تاثیر نہیں ہوگی اگر میں دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہوں. ذرا محترم، امام وہ ہوتا ہے جس نے ان راستوں پر، جو ان راستوں پر چلے بھی ہوں، جنہیں منزل کا بھی پتا ہو اور منزل پر پہنچے ہوئے بھی ہوں، امام وہ ہوتا ہے. ذرا ہمارے امام وہ ہستی ہوتا ہے جو اللہ کی تمام صفات کا مظہر ہوتا ہے. اللہ کی تمام صفات کا مظہر ہے، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کا جلال، اللہ کا جمال، اللہ کی رازقیت، اللہ کا حی ہونا، اللہ کی ساری صفات کا مظہر کون ہوتا ہے؟ حجت خدا ہوتا ہے. خلیفہ ایسا ہی نہیں ہوتا ثانی کریم، ہم جب کہتے ہیں کہ خلیفہ تو امام کون ہے، حجت خدا کون ہوتا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہوتا. توجہ ہے ثانی کریم، امام کون ہوتا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے. خلیفہ یعنی جانشین، جانشین ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر وہ صفات پائی جائیں جس کا وہ خلیفہ. وَإِلَّا جس کا خلیفہ ہے وہ کہیں اور ہو یا کہیں اور، تو پھر خلیفہ کس بات کا بھائی؟ خلیفہ تو ہوتا ہی وہ کہ جس کے اندر وہ صفات پائی جائیں جس کا وہ خلیفہ ہے، تاکہ خلیفہ کہلایا جائے، یعنی جانشین کہلایا جائے. آپ دیکھ لیں کسی قبیلے کا سردار کس کو بنایا جاتا ہے؟ اس کو سردار بنایا جاتا ہے کہ جو اصلی سردار سے نزدیک تر ہوگا، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے. اگر سردار کہیں اور ہو اور اس کا جانشین کہیں اور ہو، یعنی دونوں کی شخصیت میچ نہ کرتی ہو، تو جانے گرامی اسے جانشین نہیں بنایا جاتا. جانشین بنتا وہی ہے کہ جو اپنے سے پہلے والے قائد سے نزدیک تر ہوگا. تو جانے گرامی امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تمام صفات جمالی اور جلالی کا مظہر ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور خلیفۃ الرسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیفۃ الرسول کا معنی یہ ہوتا ہے، یعنی جانشین رسول. جانشین رسول اور خلیفۃ الرسول وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہو بہو وہی صفات موجود ہوں جو رسول کے اندر موجود ہیں. وہ تمام صفات جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، وہ تمام صفات کیا ہونی چاہیے ذرا نگران کی، وہ ان کے نائب، ان کے جانشین، ان کے خلیفہ میں موجود ہونی چاہیے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ رسول اللہ رسول ہیں، نبی ہیں، ان کا جانشین وہ کیا ہے، وہ امام ہے، ایک فرق ہے، بس ایک فرق ہے. باقی جتنی صفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اللہ نے جو عطا فرمائی جتنی فضیلتیں، وہ تمام کی تمام فضیلتیں میرے مولا علی ابن ابی طالب میں موجود ہیں. اور تمام آئمہ میں یہ تمام کی تمام فضیلتیں موجود ہیں ذرا نگران. اس لیے ہم کہتے ہیں خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی جس طرح سے بھی مسند حکومت پر برجمان ہو جائے تو ہم کہیں جی یہ خلیفۃ الرسول ہے. نہیں، اگر خلیفۃ الرسول ہے حقیقی معنوں میں تو پھر اس کے اندر وہی صفات اور فضائل موجود ہونے چاہیے جو رسول کے اندر موجود. یہ کوئی مذاق نہیں ہے ذرا نگران، کوئی کھیل نہیں ہے خلیفۃ اللہ ہونا اور خلیفۃ الرسول ہونا. ویسے تو آپ جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، ہمارے پڑوس میں بھی خلیفہ بن رہا ہے، فیکٹری لگی ہوئی ہے خلیفہ بنانے کی، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، ہمارے بھی بہت سے خلیفے گزر گئے پاکستان میں. تو یہ تو آپ کی مرضی ہے، جس کو بنا لو. اور ویسے لوگوں نے اپنا نام خلیفہ بھی رکھ لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ خلیفہ کی اصطلاح بھارت درود بھیجے محمد والے ہوں، خلیفہ کی اصطلاح مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، یہ پرانی اصطلاح ہے. اللہ نے آئمہ معصومین علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا، خلیفۃ الرسول قرار دیا، علی کو خلیفہ بنایا. دعوت ذوالعشیرہ میں جب کوئی کھڑا نہیں ہوا، علی کھڑے ہوئے، تو اس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت میں علی کو خلیفہ کہہ کے پکارا تھا، اے علی تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے. اور اس خلیفہ یعنی خلیفۃ الرسول کی بات ماننا، اے بڑے بڑے بزرگوں، میرے خاندان کے بزرگوں، تم سب پر اس 10 سالہ بچے کی بات ماننا واجب ہے. 10 سال کا ہے میرا مولا دعوت ذوالعشیرہ، 10 سال. تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ امام امام ہوتا ہے، وہاں پر بلوغت کا کوئی سوال نہیں ہوتا. کیا آپ کو جی بالغ تو تھے نہیں، نہیں، امامت کے لیے، خلافت کے لیے بلوغت کی شرط نہیں ہے، معصوم معصوم ہوتا ہے، شکم مادر میں بھی ہو تو حجت خدا ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. میری شہزادی زینب نے کیا کیا مسائل جھیلے، علی کی بیٹی تو کتنی مظلوم ہے، فاطمہ کے دل کیا چین، عباس کی غیرت، عباس کی غیرت، حسین کی جان زینب، حسن کے دل کا چین زینب، اجرک اللہ. عزت آپ، یہ زینب وہی زینب ہے نا کہ جب حسین کی محفل میں وارد ہوتی تھی حسین کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، جیسے مادر زینب کا استقبال رسول اللہ کیا کرتے تھے کھڑے ہو کر۔ حضرت آپ یہ وہی زینب ہے کہ جب مولا علی حاکم وقت تھے، اس وقت میں زینب نے اپنے بابا سے کہہ دیا، بابا مجھے اپنے نانا کی زیارت کا بڑا دل چاہ رہا ہے، بابا مجھے نانا کی زیارت کرنے دیجئے۔ تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، زینب دن کا اجالا ہے ابھی نہیں، جب رات ہوگی نا، جب رات ڈھلے گی زینب اس وقت تجھے لے جاؤں گا۔ اللہ رے علی کی غیرت، اللہ رے علی کی غیرت۔ حضرات بس جب رات ہوئی، علی نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، زینب سے کہا بیٹا سر پہ چادر ڈال لے، تجھے تیرے نانا کی زیارت کے لیے لے کر جانا ہے۔ عزاداروں بس زینب کی عظمت دیکھیے، آگے آگے علی مرتضی، دائیں طرف حسن مصطفیٰ، بائیں طرف حسین سید الشہداء، معصومین کے جھرمٹ میں ام المصائب زینب جا رہی ہے۔ عزاداروں جب نانا کے روضے پر پہنچی ہے نا، ایک دفعہ میرے مولا علی نے کہا، حسن بیٹا چراغ بجھا دو، کسی کی نگاہ میری بیٹی کے قد و قامت پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے جناب زینب کی۔ عزاداروں علی نہیں چاہتے تھے کہ زینب کے قد و قامت پر بھی کسی کی نگاہ پڑے، زینب کی آواز بھی کوئی سنے۔ میں کہوں گا یا علی، عصر عاشور کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، حسین کے سینے پہ شبر سوار ہے، زینب خیمے سے باہر آ گئے، تلے زینب یا بھی کھڑے ہوں گا، عمر سعد سے کہہ رہی ہے، عمر سعد میرا ماجا یا قتل ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہوں۔ میں کہوں گا یا علی، آپ زینب کے قدم قامت پر بھی کسی کی نگاہ کو برداشت نہیں کرتے تھے، ارے شرابی کا دربار، یا علی آپ کی بیٹی زینب کبرا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں زینب شرابی کے دربار میں آئی، اور کس حال میں آئی ہے، ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، ایک رسی میں تمام اسیروں کو باندھا گیا ہے۔ عزاداروں اور یزید سر حسین پر چھڑی مار رہا ہے، لبوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ عزاداروں زینب نے ایک دفعہ جلال میں آ کر کہا، او ملعون اس چھڑی کو ہٹا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔